بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا درود به جناب محمد و آل محمد. پروردگار کا انتہائی احسان ہے، اس خدا کا انتہائی شکر ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت کی روشنی میں دین مبین نصیب فرمایا ہے، اللہ کے رسول کے اس قول پر عمل کرنا نصیب فرمائے کہ فرمائے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی. اللہ کی دی ہوئی اس نعمت پر شکر بجا لانے کے لیے اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ قیامت تک خدا تعالیٰ ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے اور اس دین کی راہ میں انشاءاللہ شہادت نصیب فرمائے. انشاءاللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ظہور میں تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل
محمد. فردی کا کی اوصاف طیبہ میں سے ایک صفت عدل ہے، خدا متعال عادل ہے اور چاہتا ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر عدل ہو، عدلانہ نظام نافذ ہو. انسان اپنی زندگی میں بھی عدل کرے اور معاشرہ بھی عدل، معاشرہ خراب رہے. عدل کے بارے میں انتہائی سادہ ہونے کے باوجود بہت ساری تعریفیں کی گئی ہیں اور بعض مفاہیم ہوتے ہیں جو بہت سادہ ہوتے ہیں لیکن ان کی تشریح کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. الحمدللہ ہمارے پاس مولانا مومنی کی ایک خوبصورت تعریف موجود ہے اس سلسلے میں، درود بھیجے گا محمد والے محمد. انتہائی جامع انتہائی خوبصورت تعریف کے فرمان العدل وضع الشیء فی موضعه، عدل یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ کے اوپر قرار دیا جائے. انسان خدا متعال کی بہترین مخلوق ہے، عدل یہ ہے کہ تمام مخلوقات سے افضل رہے، عدل یہ ہے کہ یہ ان کمالات کو حاصل کرے جس کے لیے اس کو خلق کیا گیا ہے. اگر آپ ایک گلدان بناتے ہیں، ایک خوبصورت سا پیس بناتے ہیں جس کا کام یہ ہے کہ وہ ڈیکوریشن پیس بنے، اگر آپ اس کو وہاں سے نکال کر اس کے اندر مٹی بھر دیں اور اس کو مثال کے طور پر کسی باغچے کے اندر رکھ دیں تو شاید اس کا وہ مقام پورا نہیں ہو پائے گا، اس کو کہیں اور کے لیے بنایا گیا تھا. آپ کو دیکھنا ہوگا کہ جس چیز کا جو مقام ہے وہ مقام کون سا مقام ہے، آپ اس کو مقام دیں گے یہ عدل کہلائے گا. اولاد کے لیے خدا نے تعالیٰ ایک مقام رکھا ہے، رزق کے لیے ایک مقام رکھا ہے، انسانی رشتوں کے اندر مختلف رشتوں کو مختلف مقام دیے ہیں. عدل یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے دیا جائے. جب انسان یہ کام کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کو ہم ابھی گفتگو کے اندر لے کر آئیں گے، عدل کے مقابلے میں ظلم قرار پاتا ہے. تھوڑا سا ہمارے معاشرے کے اندر بعض اوقات عدل کے مقابلے میں سمجھنے کی میں دشواری پیش آتی ہے، تو ہم لوگ عدل کو بعض اوقات مساوات تعبیر کرنے لگتے ہیں۔ ہم لوگ جب عدل کہہ رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات عدل اور انصاف کی بجائے ہم یہ لوگ یوں سوچنے لگتے ہیں کہ انصاف اور مساوات وہ چیز ہے جو ہم سے مطالبہ کی گئی ہے۔ بظاہر مساوات ایک حد میں اچھی چیز ہے، جو بچے پیدا ہوں ان کو مساوی ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے، یہ اچھی بات ہے، تمام انسانوں کو معاشرے کے اندر مساوی بنیادی سہولتیں ملنی چاہیے، سب کو صحت ملنی چاہیے، سب کو تعلیم ملنا چاہیے، سب کو روزگار کے مواقع ملنے چاہیے، یہ بات اس حد میں مساوات صحیح ہے۔ مساوات کو اگر ہم حکم کے طور پر لے لیں، اصل اولیہ لے لیں کہ ہمیشہ مساوات کرنا ہے، تو یہ تو انتہائی ظلم ہے، مساوات اچھی چیز نہیں ہے۔ مساوات یعنی سب کو برابر کا دینا، یہ بہت اچھی چیز نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا بنیادی ترین حقوق کے اندر اچھا ہے، مثال کے طور پر سارے بچوں کو تعلیم ملنی چاہیے، اس میں مساوات ہونی چاہیے۔ لیکن اب مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ جو انسان 10 گھنٹے محنت کرے اور جو انسان 2 گھنٹے محنت کرے سب کو برابر کے پیسے ملنے چاہیے، ظاہر ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ اسی طریقے سے مثلا ایک بچے نے کلاس میں زیادہ محنت کی ہے اور ایک بچے نے کلاس میں کم محنت کی ہے تو سب کو مساوی نمبر ملنے چاہیے، یہ بھی ظلم ہے۔ ایک حد تک مساوات کا نعرہ صحیح نعرہ ہے، لیکن جو جامع ترین نعرہ ہے جس کے اندر مساوات بھی شامل ہے اور مساوات کی غیر بھی شامل ہے، وہ ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے کہ ہمیں عدل کرنا ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو کہ یہ تقوی سے زیادہ نزدیک ہے۔ بس عدل جو ہے وہ بنیادی فضیلت ہے، اور عدل کے مقابلے میں ظلم قرار پاتا ہے۔ اگر آپ قرآن کریم میں ان دو اصطلاحات کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اور ایسے سافٹ ویئرس وغیرہ اب تو بہت زیادہ نیٹ وغیرہ کے اوپر بھی اویلیبل ہیں اور موبائلس وغیرہ کے لیے بھی اویلیبل ہیں، جس میں آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ کسی ایک آپ ورڈ کو دیں اور اس کے بعد سرچ کریں، تو آپ تعجب سے دیکھیں گے کہ عدل کا لفظ قرآن کریم میں بہت کم استعمال ہوا ہے، ظلم کا لفظ کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ یعنی گویا یوں ہوا ہے کہ قرآن تعالیٰ نے ظالمین، ظلم اور ظلم سے ریلیٹڈ دوسرے ایشوز کو زیادہ خدا تعالیٰ قرآن کریم کے اندر لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، اور عدل کے بارے میں اس ظلم کے مقابلے میں گفتگو کم ہوئی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک نقطۂ سلسلے میں سمجھ میں آتا ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کا راز انسان کی ذات کے اندر اور اس کائنات کے اندر ہے، جس کی طرف ہم نے کل اشارہ کیا۔ اب انسان کی ذات کی طرف توجہ فرمائیں تو انسان کی ذات میں ٹینڈنسیز ہیں، جو اس کی مادہ پسند طبیعت کے رجحانات ہیں، انسان کے اندر مادہ ہے، اور اس مادے ہونے کی وجہ سے جو شروع کے ساتھ ہے، اس مادے کی وجہ سے اس کے اندر کچھ رجحانات ہیں۔ وہ رجحانات اتنے شدید ہیں کہ جب فرشتوں نے انسان کو دیکھا تو وہ کہہ پڑے کہ اے خدایا، یہ تو زمین کے اندر فساد برپا کرے گا، یہ یفسد، یہ فساد برپا کرے گا، اور یسفک الدماء، اور یہ زمین کے اندر خون کو جاری کر دے گا۔ انہوں نے انسان کی ٹینڈنسی دیکھی کہ اس کے اندر مادی خواہشات ہیں، اور مادی خواہشات بھی بے حساب خواہشات ہیں۔ اس کی لالچ اگر لالچ پہ آ جائے تو بہت شدید ہے، اس کی ہرس اگر ہرس کرنے لگے تو بہت شدید ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ انسان کے اندر کچھ ٹینڈنسیز ہیں، وہ ٹینڈنسیز بہت اسٹرانگ ہیں، اور ان اسٹرانگ ٹینڈنسیز کا، اس کے تمایلات کا مقابلہ کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ تو وہ کیا اٹھے اللہ کے سامنے کہ خدایا، یہ تو زمین پہ قتل کرے گا، یہ تو زمین کے اوپر فساد برپا کر دے گا۔ اب اس کے مقابلے میں کم لوگ ہیں جن کے اندر اس رجحان کو معتدل کرنے کی طاقت ہو۔ صلاحیت تو خدا نے سب کے اندر دی ہے، لوگوں کو بروئے کار لانا پڑے گا، یہ اصلی مارکا ہے۔ اس خاطر خدا تعالیٰ نے ظلم کے بارے میں بہت کچھ ارشاد فرمایا کہ ظالم یہ کریں گے، ظالم یہ کریں گے، ظالموں کے اوپر یہ سزا ہوگی، اور عدل کے بارے میں خدا تعالیٰ نے صرف صفت مقابل کو بیان کیا ہے، اور یہ بھی مولا کا ایک فرمان ہے، فرمایا تعرف الاشیاء بازدادہا، چیزوں کو ضد کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے عدل کی شناخت دینے کے لیے ہمارے سامنے ظلم کی شناخت رکھی ہے کہ تم ظلم کو پہچانو، ظالم کو پہچانو، اور اس سے بچنے کی کوشش کرو، اور عدل کی طرف آنے کی کوشش کرو۔ ہم کل یہاں تک تقریباً آئے تھے کہ ہمیں عادلانہ معاشرے کی ضرورت ہے، کیوں ضرورت ہے اس کو ہم نے ابھی بیان کرنا ہے انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ انسان کے اندر ایک مادہ ہے کہ وہ ظلم کی طرف جا سکتا ہے. قرآن کریم نے انسان کی ان منفی صفات کا تذکرہ کیا ہے, فرمایا انسان ظلوم کفار, فرمایا انسان ظلم کرنے والا ہے اپنی طبیعت کے اندر اور کفران نعمت کرنے والا بھی ہے. پھر کہیں پر فرمایا انسان جہول بھی ہے, یہ کم علمی کے اندر میں مبتلا ہوتا ہے. اور خود فرماتا ہے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہیں علم کم دیا گیا ہے. تو یہ انسان کے کچھ پرابلمز ہیں کہ اس کے اندر کفران نعمت کی ایک طاقت ہے, اس کے اندر ظلم کرنے کی طاقت ہے, اس کے اندر جہالت کا مادہ بھی ہے. ان سب کے ہوتے ہوئے انسان کا یہ اصلی مارکہ ہے, یہ انسان کا اصلی مقابلہ ہے, یہ انسان کے سامنے چیلنج ہے کہ ان سب کے ہوتے ہوئے وہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرے, اپنی روح کو پاکیزہ کرے, اور اس پاکیزگی کے لیے وہ خدا ممتاز کے راستے کے اوپر گامزن ہو اور کمالات کو حاصل کرے. اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ چلیے یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کے اندر ایک مقابلہ ہے. معاشرے کے عادل ہونے کی کیا حیثیت ہے؟ انسان عدل کرے گا اس کو ذمہ دار ہے, جنت میں جانے کے لیے اسے کنٹرول کرنا پڑے گا. معاشرے کو خدا ممتاز کیوں اتنی زیادہ پرائیورٹی دے رہا ہے؟ یعنی اگر اسلام کے اندر معاشرتی احکام کو ہم نکال دیں تو بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ اسلام بہت ہی منظمی چیز بن جائے گا. معاشرتی احکام کی کتنی ویلیو ہے, خدا منظر نہیں معلوم کتنی آیتیں بھیجتا ہے اس معاشرے کے لیے. وہ آئے کریمہ جو مشہور و معروف ہمارے سامنے ہے, سورہ آل عمران کی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. خوبصورت بات یہ کہ اس سے صرف ایک پہلی آیت کے اندر خدا نمتار مومنین سے کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے وہ لوگ جو ایمان لائے, تقوی اختیار کرو جیسا کہ خدا کے سامنے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے, اور نہ مرنا سوائے یہ کہ مسلمان مرنا, نہ مرنا سوائے یہ کہ مسلمان مرنا. اب یہ بھی بہت خوبصورت ایک مقابلہ ہے یہاں پر, جس کے ابھی بیان کرنے کا موقع نہیں, صرف سوال دوں گا آپ کی خدمت میں کہ وہاں سے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے تقوی اختیار کرو جیسے اللہ سے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے, اور بعد میں فرمایا نہ مرنا سوائے کہ مسلمان مرنا. تو ابھی تک تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ کم اسٹیٹس ہے, اور ایمان جو ہے یہ بڑا اسٹیٹس ہے. اور خدا تعالیٰ کہہ رہے اے وہ لوگ جو ایمان لائے نہ مرنا مگر یہ کہ مسلمان مرنا. تو ہمیں اس کے اوپر بھی سوچنا پڑے گا کہ یہ کیا معاملہ ہے. لیکن بہرحال اس آیت سے آگے بڑھتے ہوئے اگلی آیت کریمہ خدا تعالیٰ نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا اور تفرقہ مت کرنا. اور تفصیلی بیان خدا تعالیٰ نے اس کے اوپر دیا, اور اس تفرقے سے روکنے کا بھی طریقہ بتایا, جو میں انشاءاللہ مقام کی امت کی مشکلات, چونکہ ہمارا ٹاپک ہے یہ امت کی مشکلات قرآن و سیرت کی روشنی میں, تو ہم اس کے اوپر تفصیل سے بیان عرض کریں گے. لیکن ابھی جو مورد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جہاں تقوی کا حکم دیتا ہے وہاں فوراً کہتا ہے اتحاد کرو, فوراً کہتا ہے کہ تم اتحاد کرو. جہاں پر بیان کرتا ہے تم بہترین امت ہو تو صفت انفرادی نہیں دیتا. یہ عجیب ہے قرآن کریم کا انداز کہ جہاں وہ کہتا ہے تم بہترین امت ہو, صفت انفرادی نہیں دیتا کہ تم بہترین امت ہو چونکہ تمہاری عبادتیں بہت زیادہ ہیں, تم بہترین امت ہو چونکہ تمہارا تقویٰ بہت زیادہ ہے. نہیں, اس کے مقابلے میں عجیب بات کی ہے, فما کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو چونکہ اس کو انسانیت کے فائدے کے لیے خلق کیا گیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, اور اس کے بعد صفت کیا دیئے, تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم بہترین امت ہو, تمہیں انسانیت کے لیے خلق کیا ہے, تمہیں انسانیت کے لیے بھیجا ہے, اور تم کیا کرو گے, تأمرون بالمعروف, تم اچھائیوں کا حکم دو گے, تم برائیوں سے روکو گے. اب خدا سے کوئی کہے مثلا نادانی میں کہ خدا ہے بہترین امت تو وہ ہے جو عبادتیں زیادہ کرے, خدا تعالیٰ نے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا, کہا نہیں, بہترین امت وہ ہے جو انسانوں کے کام آئے, اور انسانوں کے بھی کیا کام آئے, ٹیکنالوجی بنا کر دے, کہتا نہیں ٹیکنالوجی سے زیادہ امپورٹنٹ کام ہے, وہ کیا کام ہے, تم اچھائیوں کا حکم دو انہیں برائیوں سے روکو. یہ وہ سخت ترین کام ہے جو بہترین امت کے سپرد کیا گیا ہے, اور اگر کوئی امت بہترین امت بننا چاہتی ہے تو اس کو اس معاملے کے اوپر توجہ دینی پڑتی ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. بس یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت ہے. جس قوم کو بہترین امت بننا ہے اس کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہے, اور یہی وہ راز ہے واعتصموا کے اندر بھی. یعنی اگر کسی کو چاہیے تفرقہ سے بچے تو کیا کرے وہ امت؟ وہ امت امر بالمعروف کرے نہیں انل منکر کرے. یہ کمبینیشن بہت عجیب کمبینیشن ہے. اس کو کبھی موقع ملے آپ مطالعہ فرمائیے سورہ آل عمران کے اندر میرے خیال میں 102 سے لے کر 105 نمبر آیات تک, کہ اس کے اندر پہلی آیت میں خدا نے مطالعہ فرماتا ہے تقوی اختیار کرو جیسے تقوی کا حق ہے. دوسری آیت کریمہ فرماتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اور اس کے بعد فرماتا ہے کہ تم آتش کے دہانے پر تھے ہم نے تمہیں نجات دی, تم لڑ رہے تھے ہم نے تمہارے دلوں کو متحد کیا. اور تیسری آیت کریمہ میں فرماتا ہے کہ تم امر بالمعروف کرو, تم میں کیوں ایسی امت نہیں ہے, بل تکن منکم امتن, تمہارے اندر ایسی امت ہونی چاہیے جو امر بالمعروف کرے نہیں انل منکر کرے. بس خدا تعالیٰ تقویٰ کو بیان کرتا ہے, پھر اتحاد کو بیان کرتا ہے, اور اس کے بعد امر بالمعروف نہیں انل منکر کو بیان کرتا ہے. اس کا مطلب ہے اگر کسی قوم کو حقیقی تقویٰ چاہیے, وہ تقویٰ چاہیے جس کو خدا نے متعلق فرماتا ہے اتقوا اللہ حق تقاته, تو وہ انفرادی تقویٰ نہیں ہو سکتا. اگر کسی قوم کو واقعی تقویٰ چاہیے, وہ تقویٰ جو خدا چاہتا ہے, تو اس کو دو کام کرنے پڑیں گے. وہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے کے لیے امر کہ وہ اعتصام کرے اللہ کی رسی پر, اعتصموا بحبل اللہ جميعا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے, اور اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے اسے کیا کرنا پڑے گا, امر بالمعروف کرنا ہوگا نہیں انل منکر کرنا ہوگا. اب میں اس کو تھوڑا سا اور ایک اور اینگل سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. تھوڑی سی یہ بحث اس اعتبار سے خوش لیکن بنیادی ترین مسئلہ ہے وہ یہ کہ اب میں اس کی اپلیکیشن آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہی کرتا ہوں کہ کوشش کرتا ہوں کہ ہم اس کا اپلیکیشن کہاں پہ کر سکتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہ صلی اللہ محمد
کتنے ہی لوگ ہوں گے, اب دیکھیے یہ پرانی گفتگو آپ کے سامنے ہوئی, اس کا اپلیکیشن کیسے ہوگا. کتنے ہی لوگ ہوں گے جو ہم سے کہہ رہے ہوں گے کہ ہماری قوم میں اتحاد نہیں ہے, اتحاد نہیں ہے اس کا حل کیا ہے؟ اچھا اب ہم لوگوں کے نزدیک اتحاد کا حل کیا ہے؟ اتحاد کا حل یہ ہے کہ آپ ایک کانفرنس کر لیجیے, اتحاد کا حل یہ ہے کہ آپ بیٹھ جائیے اور ایک دوسرے کے معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کر لیجیے. اتحاد کا مطلب ہمارے یہاں کیا لیا جائے گا؟ اتحاد کا مطلب یہ کچھ لیں کچھ دیں اور معاملہ متحد ہو جائیں گے. آیا خدا تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا؟ آیا خدا تعالیٰ نے اتحاد کے لیے یہ طریقہ سکھایا؟ آیا خدا تعالیٰ نے اتحاد کے مقابلے میں اختلاف کی یہ وجہ بتائی ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے نہیں, یہ انداز نہیں ہے. انہیں سورہ آل عمران کی آیتوں کو ایک کے بعد ایک دوبارہ اپنے ذہن میں لے کے آئیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته, اے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جیسے تقویٰ کا حق ہے. دوسری آیت کریمہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور ہرگز تفرقہ نہ کرو. تیسری آیت کریمہ ولتکن منکم امۃ یدعون بالخیر یامرون بالمعروف ینہون عن المنکر, تمہارے درمیان ایسی ایک امت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کے لیے بلائے, وہ امر بالمعروف کرے نہیں انل منکر کرے. ان تینوں کو سیکوینس میں لائیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر اتحاد چاہیے قوم کو جس کے نتیجے میں تقویٰ ملے گا, تو اتحاد کی ابتدا اس کو امر بالمعروف نہیں انل منکر سے کرنی پڑے گی. اگر کوئی قوم امر بالمعروف نہیں انل منکر کے فریضے کو اپنے اندر صحیح انجام دے گی, یہ اتحاد حاصل کرے گی. اتحاد حاصل کرے گی اللہ کے تقویٰ کو اختیار کر لے گی. اور اگر کوئی قوم, اب اس کی اس طرف سے دیکھیے, اگر کوئی قوم امر بالمعروف نہیں انل منکر کو ترک کر دے گی تو کیا ہوگا؟ اس کی جڑیں اکھڑ جائیں گی, اس کی رسیاں ٹوٹ جائیں گی, یہ متفرق ہو جائیں گے. اور خدا نے فرمایا تھا ولا تفرقوا, ہرگز تفرقہ نہ کرنا, ایک دوسرے کے اندر اختلاف نہ کرنا. خدا نے فرماتا ہے تم اس نتیجے تک پہنچو گے کب؟ جب تم امر بالمعروف نہیں انل منکر کو ترک کر دو گے. اور شاید یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سید الشہداء نے شاید اس وجہ سے ارشاد فرمایا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں, فرمایا انی اريد ان امر بالمعروف وانہى عن المنکر, میں چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں نہیں عن المنکر کروں. قوم کی وحدت اس امر کے اندر ہے. اب یہ وہ ایک قرآنی تعارف ہے ہمارے سامنے. اب میں پھر دوبارہ اپنے گفتگو کی طرف واپس آتا ہوں. ہمیں عادلانہ معاشرہ کیوں چاہیے؟ ہم نے عرض کیا کل کے نبی تشریف لائے, آئمہ تشریف لائے, وقت کے امام تشریف لائیں گے, ہزاروں سال کے انتظار کے بعد ایک چیز بنے گی, وہ کیا بنے گا؟ اللہ کہتا ہے ایک جملے میں روایات کے ذریعے سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یملأ الارض قسطاً وعدلاً کما ملئت ظلماً وجوراً. کیوں یہ عادلانہ معاشرے کے اوپر اتنا اصرار ہے؟ مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے, اور اس سے پہلے انتہائی اہم ایک اور کام بھی عرض کرنا ہے. ہم نہیں معلوم یہ جو سفر کا اشرا ہے یہ پتہ نہیں کیسا اشرا ہے, ہم چند سالوں سے کر رہے ہیں اور ہر سال اس کے پیرلل سوشل ایشوز چل رہے ہوتے ہیں. یعنی مجھے پہلے سال سے یاد ہے کہ جب سے یہ عشرہ ہو رہا ہے، پہلے سال ایک ایشو آیا، پھر دوسرے سال ایک ایشو آیا، تیسرے سال وہ دھرنے کا معاملہ آیا، چوتھا سال پھر دھرنے کا معاملہ آ گیا، اور ہر سال یہ ہوتا ہے کہ ہم جب یہ عشرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے کچھ پیرل ایشوز چل رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں عشرے کے دوران اپنی اس گفتگو کے ساتھ ساتھ ان ایشوز کو بھی کہیں نہ کہیں سیٹل کرنا پڑتا ہے۔ تو ابھی کوئی دوست کہہ رہے تھے کہ عشرے میں 10 دن ہیں، تو انہوں نے کہا 10 دن تو چھوڑ دو، ایک تو ویسے ہی کم کر لو، کوئی نہ کوئی ایشو بیچ میں آئے گا اور اس کی وجہ سے ایک مجلس تو ویسے ہی کم ہو جائے گی۔ تو وہ آ گیا وہ ایشو اور ایک مجلس تو ویسے ہی کم ہو گئی، اور اس دفعہ ہم 10 دن یہاں پہ نہیں رک پائیں گے، 8 دن رکنے کا ارادہ کیا ہوا ہے کہ 8 سفر کے بعد پھر روانہ ہونا ہوگا، تو ویسے ہی تعداد تھوڑی سی اور کم ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال وہ ایشوز جو ہیں وہ اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ ان کو ہم جواب دیے بغیر نہیں چھوڑ سکتے، لہٰذا اس کی طرف تھوڑی سی توجہ آپ کی درکار ہوگی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اور میں معمولاً کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس عشرِ محرم کے اندر جو کچھ سمجھ میں آتا ہے ایک سال کے اندر کہ مجھے عرض کرنا ہے، اس کو میں یہاں پہ بیان کروں، اور الحمدللہ یہاں ریکارڈنگ بھی ہو جاتی ہے اور بات جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر باقی بھی رہ جاتی ہے، تو اس اعتبار سے یہ پلیٹ فارم بہت اچھا ہوتا ہے کہ ہم جو بات کہنا چاہتے ہیں اس کو یہاں پہ کہہ سکیں۔ اس وقت ہمارے سامنے بہت بڑا ایک ایشو آیا ہوا ہے، اور وہ ایشو ظاہر ہے کہ وہ دھرنے کی صورت میں تھا، جو الحمدللہ رب العالمین پرسوں انجام پایا اور اس کے نتیجے میں کچھ اور چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اور اب جو ایشو بہت بڑا ایشو ہے وہ یہ کہ قوم کے اوپر ایک اور یلغار ہوئی ہوئی ہے، وہ یہ کہ اور ایک کوشچن ریز ہوا ہوا ہے، کوشچن کھڑا ہوا ہوا ہے سب کے سامنے کہ بھائی یہ جو دھرنے میں ہوا یہ صحیح ہوا یا غلط ہوا، اور یہ جو ختم ہوا یہ صحیح ہوا یا غلط ہوا۔ اب مجھے اس کو پہلے سالو کرنا ہے کہ ہم اس کے بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے مجھے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھنا ہوگا، اور وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس سے پہلے بھی جہاں پر تھے وہاں پہ عرض کیا تھا، یہاں پر اس میں کچھ اور نکات کا اضافہ کریں گے تاکہ جو لوگ انٹرنیٹ کے اوپر دیکھتے ہوں وہ بالکل اس بات کو نہ سوچیں کہ بالکل ایک جیسی بات ہے، تھوڑا سا وہاں پہ کچھ پوائنٹس تھے جو یہاں پہ نہیں کہیں گے، اور تھوڑا یہاں کے پوائنٹس ہیں جو وہاں پہ نہیں کہیں، تو اس طرح سے اس کو بیلنس کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ابھی جو اس وقت ہمارے سامنے مسلسل ایشو آ رہا ہے، اور گزشتہ تقریباً سمجھ لیجیے 36-40 گھنٹے ہو گئے ہیں دھرنے کو ختم ہوئے بھی، وہ یہ آ رہا ہے کہ ہمارے سامنے بہت سارے ایس ایم ایس آ رہے ہیں، اور ان ایس ایم ایس کے اندر اور لوگوں کی باتوں کے اندر کہیں پہ طنز ہو رہا ہے کہ بھائی جو کچھ ہوا یہ غلط ہوا، اور کہیں پر یہ ہے کہ انیفیشنسی کا دعویٰ ہے کہ بھائی جو نتائج ہونے چاہیے وہ نہیں ہوئے، کہیں پر الزامات ہیں، اتہامات ہیں کہ مثلاً جو ٹیم تھی وہ بک گئی ہے، اور کہیں پر یہ ہے کہ بزدلی سے دو چار ہو گئے، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں۔ اچھا، پس منظر ہم کس طرح سے دیکھیں اس واقعے کو؟ ظاہر ہے کہ ہم ہر واقعے کا کچھ انالیسس کرنا چاہتے ہیں، ہماری قوم نے محنت کی ہے، ہماری قوم جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین شیعہ قوم مشکل وقت کے اندر تمام تر خطرات کو متحمل کرتے ہوئے روڈ کے اوپر آئی ہے، اور یہاں پر میں دوبارہ اعتراف کروں گا، بلکہ زندگی بھر اعتراف کرنا پڑے گا ہمیں اس بات کا، کہ شاید مرد اگر یہ سب کچھ کرے تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس قوم کی عورتیں اتنی ہوشیار ہیں کہ انہوں نے بھی اس کام کو انجام دیا۔ یہ واقعاً قابل تقدیر ہے کہ الحمدللہ رب العالمین اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت اور محبت نے ان خواتین کو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے نقش قدم کے اوپر گامزن کر دیا۔ الحمدللہ یہ اس قوم کی جیت کی بہت بڑی علامت ہے، یہ قطعاً اس قوم کی جیت کی علامت ہے کہ اس کے صرف مرد میدان میں نہیں ہیں، خواتین میدان کے اندر۔ اچھا، خاتون ایک عورت کے میدان میں ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک عورت کے میدان میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میں مروں گا، لیکن وہ جو خاتون ہیں وہ بچوں کو شہادت کا پیغام دے دے گی، وہ دین کا پیغام دے گی، اور یہ ہماری کامیابی۔ کامیابی اس میں نہیں ہے کہ میرے زمانے میں دین کو کیا نصرت ملے گی، کامیابی اس میں ہے کہ میرا پیغام تسلسل میں رہے گا، میرا پیغام جاری رہے گا، یہ بہت بڑی کامیابی ہماری قوم تسلسل کے اندر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ہماری خواتین کا حوصلہ بلند ہے، اگر خواتین کا حوصلہ پست ہو جائے تو مسلم بن عقیل کا کوفہ بنتا ہے، اور اگر خواتین کا حوصلہ بلند ہوتا ہے تو کربلا کی زمین بنتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ہماری خواتین کربلا ہی ہیں، الحمدللہ جس طرح انہوں نے مقابلہ کیا تمام تر مصیبتوں کا، بچوں کو لے کر آئیں، سردی کے اندر آئیں، نہ کوئی صحیح بندوبست، اس کے باوجود مقابلہ کیا، ان تمام خواتین کے لیے جنہوں نے اس دن قربانیاں دی ہیں، ایثار کیا ہے، اور ان خواتین کے لیے بھی کہ جو گھروں کے اندر تھیں، نہیں آ سکیں تھیں لیکن دعا کر رہی تھیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا رہی تھیں، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کی مزید توفیقات کے لیے، ان کے ان اعمال عبادت کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. کس سناریو کے اندر دھرنا ہوا تھا؟ سناریو یہ تھا کہ ہر طرف سے ہماری قوم کے حوصلوں کو پست کیا جا رہا تھا، شیعہ قوم کے حوصلوں کو پست کیا جا رہا تھا. یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، آپ واقعات کو شاید انفرادی واقعات کی صورت میں دیکھ پائیں، شاید آپ دیکھ پائیں. مثال کے طور پر یوں احساس ہوتا ہے کہ کوئٹہ میں جو لوگ اہل بیت کے چاہنے والوں کو مار رہے ہیں ان کا ہدف کچھ اور ہے، اور جو کراچی میں مار رہے ہیں ان کا ہدف بظاہر کچھ اور ہے. یعنی کراچی کی جو پولیٹیکل سینیریو ہے اس کے ڈائنمکس کچھ اور ہیں، یہاں پر ایکشن ریئیکشن ان اور آؤٹس کچھ اور ہیں، اور جو کوئٹہ کے اندر مار رہے ہیں ان کے ان آؤٹس کچھ اور ہیں، ان کے ڈائنمکس کچھ اور ہیں، ان کے پولیٹیکل سینیریوز کچھ اور ہیں، صحیح ہے؟ لیکن یہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اس میں اگر ایک براڈر اسپیکٹرم میں چلے جائیں، اس سے ذرا اوپر چلے جائیں، تو کچھ ایشوز ہوتے ہیں جو لوکل ایشوز ہوتے ہیں، کچھ ایشوز ہوتے ہیں جو گلوبل ایشوز ہوتے ہیں. ایک گلوبل موومنٹ چل رہی ہے. گلوبل موومنٹ کیا ہے؟ ایسی کسی قوم کو برداشت نہیں کیا جائے گا جو ظلم کے خلاف آواز اٹھانا جانتی ہے. یہ گلوبل موومنٹ ہے، ان کو ہر طرف سے ختم کرنا ہے. ان کو ایران کے اندر تشیع کو بھی ختم کرنا ہے، وہ عراق میں بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ لبنان میں بھی ہم سے لڑ رہے ہیں، وہ افغانستان میں بھی ہم سے لڑ رہے ہیں، وہ پاکستان میں بھی ہم سے لڑ رہے ہیں. یہ ایک گلوبل ایشو ہے ان کا کہ وہ پوری دنیا کے اندر تشیع کے خلاف محاذ آرائی کر رہے ہیں. آپ دنیا کے ان تمام محاذوں کو جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے ان کو اٹھا کے دیکھیں، پوچھیں کون ظلم سے لڑ رہا ہے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ واضح طور پر اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے محاذ کے اندر آئے. یہ ایک بڑا ایشو ہے. اس بڑے ایشو کو جس نے بھی اس ایشو کو سنبھالا پایا، آپ اسے امریکہ بولیے، اس کو صہیونیت بولیے یا سرمایہ دارانہ نظام بولیے، اس نے لوکلی اپنے کارندے پکڑے ہوئے ہیں. اس کو لوکل مشینری چلانے کے لیے اپنے کارندے چاہیے. ان لوکل کارندوں کی اپنی مصلحتیں ہیں. مثلا کوئٹہ کے اندر فرض کے لیے بلوچستان کی کوئی موومنٹ ہو یا کوئی پارٹی ہو جو شیعہ اہل بیت اتحاد کے چاہنے والوں کو شہید کر رہی ہے، اس کے اپنے مسائل ہوں گے، لیکن اس گلوبل ایشو کو ساتھ اس کے اندر ایڈ کر لیا گیا ہے. تو وہ جو اوپر چلانے والا ہے وہ خود کبھی نیچے نہیں اترتا ہے، وہ نیچے اترنے سے پہلے علاقے کے اندر کچھ پارٹنرز پکڑتا ہے اور ان کی مصلحتوں کو اس طرح سے رکھتا ہے کہ کام وہی کام ہے جو اوپر والا چاہتا ہے. اور ہم لوگ ٹریپ ہو جاتے ہیں بعض اوقات، ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں ایشو لوکل ایشو ہے. نہیں، ایشو لوکل نہیں ہوتا. ایشو وہ بڑا ایشو ہوتا ہے، کارندے لوکل ہوتے ہیں، کارندے لوکل ہوتے ہیں. تو وہ کہیں پر مثال کے طور پر سپاہی صحابہ کو پکڑ لیں گے، کہیں پر کسی تحریک کو، کسی جدائی پسند تحریک کو پکڑ لیں گے جو علیحدہ ہونے چاہتی ہے، سیپریٹسٹ تحریک کو، اس کو پکڑ لیں گے، کہیں پر کسی لسانی تنظیم کو پکڑ لیں گے، کہیں کسی کو، کہیں کسی کو. ہدف سب کا ایک ہی رکھیں گے. ان کا ہدف ایک ہے، ان کے ہدف ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہوں گے. تو آپ کے سامنے جو کراچی کے اندر ایشو ہے وہ کوئی علیحدہ ایک ایسا کوئی آئی لینڈ نہیں ہے کہ کراچی میں ایک علیحدہ سے ایشو ہے، کوئٹہ میں ایک علیحدہ ایشو ہے. ہاں، لوکل ایشو ڈفرینٹ ہیں، لیکن اوپر کا ایشو سارا ایک ہی ایشو ہے، وہ اس کے اندر لے کر چل رہا ہے. اب اس ایشو میں ان کو کیا چاہیے؟ ان کو پاکستان کے اندر اہل بیت کے چاہنے والوں کو ڈی مورلائز دیکھنا ہے. یہ ہمیں ڈی مورلائز دیکھنا چاہتے ہیں. یہ نہیں چاہتے پاکستان کے اندر شیعہ قوم اپنے اندر اعتماد رکھے، اپنے اندر طاقت رکھے. اس کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے ان کو کیا کرنا ہے؟ یہ ہمیں سلو پوائزن دے رہے ہیں. سلو پوائزن. سلو پوائزن کا مطلب کیا ہے؟ اگر ایک ایک کر کے مارتے رہیں نہ یہ اٹھیں گے اور ایک ایک کر کے ختم ہوتے رہیں گے. یہ ہمیں سلو پوائزن دے رہے ہیں. یہ ایک ہے انسانی نفسیات کے اندر. اگر آپ ابھی یہاں پر بیٹھے اور آپ کا ایک ٹیمپریچر ہے، اچانک یہ ٹیمپریچر بڑھ جائے آپ فیل کریں گے، لیکن اگر گریجولی بڑھے، آہستہ آہستہ بڑھے، آپ فیل نہیں کریں گے. یہ انسان کے اندر ہے ایک مسئلہ. ٹیمپریچر کو فیل نہیں کر پاتا، سوشل ایشوز کو تو بہت دفعہ فیل نہیں کر پاتا. آہستہ آہستہ غلام بن جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ میں غلام بن گیا ہوں. بنی امیہ نے یوں ہی حکومت نہیں بنائی تھی، بنی امیہ نے آہستہ آہستہ کام کیا تھا، انہوں نے آہستہ آہستہ انسانوں کو اس مصیبت میں مبتلا کیا کہ بعد میں یزید ابن معاویہ کے لیے بیعت ہو سکے، آہستہ آہستہ انہوں نے اس کام کو کام کیا. ہمارے ساتھ بھی یہی کر رہے ہیں، یہ ہمیں آہستہ آہستہ ٹریپ کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ مار رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہمارے حوصلوں کو پست کر رہے ہیں. البتہ کبھی کوئی بڑی کارروائی بھی کرتے ہیں، اور ان سب کے بعد ہمیں ایس ایم ایس بھیج بھیج کر چیلنج کرتے ہیں، اب کیا کر لو گے، ہمارے ارادوں کو پست کرتے ہیں. بس ایک طرف سے ہمارے جسم کو مارتے ہیں تاکہ ہمیں دکھائیں کہ دیکھو تم کمزور ہو، ہم تمہیں مار رہے ہیں. دوسری طرف سے ایس ایم ایس بھیج کر پروپیگنڈا مشینری کے ذریعے سے ہمارے زخموں کے اوپر نمک بھی چھڑکتے ہیں کہ دیکھو تم کچھ نہیں کر سکے. ہدف کیا ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں کئی دفعہ عرض کیا ہے، ان کا ہدف ہمیں خوف زدہ کرنا ہے، خوف زدہ کرنا، ہمیں ڈیمورلائز کرنا، ہماری اس طاقت کو ختم کر دینا ہے، یہ ان کا ہدف ہے. اچھا یہ ان کو بتایا کہ اگر ایک قوم لمبی مدت کے لیے ڈیمورلائز ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنی آئیڈینٹی کھو بیٹھتی ہے، آئیڈینٹی کھو بیٹھتی ہے، اس کی شناخت ختم ہو جاتی ہے. اس ترکیب سے یہ ہمارا کام ختم کرنا چاہتے ہیں. تو ان کے لیے بہت ضروری ہے ان کی حکمت عملی کے اندر کہ شیعہ قوم ڈیمورلائز رہے، شیعہ قوم ڈیمورلائز رہے. اچھا اب ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ایک بات بہت اچھی طرح پتا ہے، میں نے کہیں اور بھی عرض کیا تھا یا یہیں بھی عرض کیا تھا، وہ یہ کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ پاکستان میں اگر 3 کروڑ شیعہ رہ رہے ہیں تو 3 کروڑ شیعہ کے ساتھ 3 کروڑ گارڈ کھڑے کر دیں، یہ نہیں ہو سکے گا. یعنی مثال کے طور پر ایک طے شدہ سی بات ہے کہ اگر آپ نے ایک دستہ بنا لیا ہے، اس دستے کو اسٹیٹ کی مشینری سپورٹ کر رہی ہے، اور وہ دستہ روڈ پہ چلتے ہوئے ایک ایک بندے کو مارتا جا رہا ہے، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اسرائیل بھی اس کا ڈیفینڈ نہیں کر سکتا ہے. اسرائیل میں بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی دکان کے اندر بیٹھا ہے، اس کو آپ نے جا کے مار دیا، اسے کون ڈیفینڈ کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے ایک ایسا گیم شروع کیا ہے جس کو ہم قوم ہونے کے ناطے ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے ہیں، اس کو ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے. اچھا اب ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے اور ڈیمورلائز ہو رہے ہیں تو ان کا ہدف پورا ہو رہا ہے. ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں کچھ ایسا کام کرنا ہوگا کہ ہماری قوم نمبر 1 ڈیفینڈ ہو، اس کا دفاع ہو، یہ مرنا بند ہو، نمبر 1. اس کے ساتھ ساتھ جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ہمارا جو ڈیمورلائزیشن کا عمل ہے، یہ جو ہمارا مورائل ڈاؤن ہو رہا ہے، مورائل ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. جسم ختم ہونے سے قومیں نہیں مرتی ہیں، مورائل گرنے سے مر جاتی ہیں، ان کی ہمتیں پست ہو جاتی ہیں، اس سے مر جاتی ہیں. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کو مارنے کے لیے بھی 10 سال چاہیے، اتنوں کو بھی نہیں مار سکتے ہیں یہ لوگ، اتنوں کو مارنے کے لیے بھی 10 سال چاہیے. تو یہ 10 سال میں کیا کر لیں گے؟ 10 سال میں اتنے لوگ بھی نہیں مار پائیں گے، لیکن مورائل گرانے کی کوشش کریں گے، ہماری ہمتوں کو کم کرنے کی کوشش کریں. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان کی سازشوں کے مقابلے میں اپنے جذبے کو بلند کرنا ہے، ہمیں اپنے جذبے کو بلند کرنا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہر وہ جگہ جہاں سے ہمارا جذبہ متاثر ہوتا ہو، اس جذبے کو بلند کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ انجام دینا ہے. ہم نے اس سلسلے میں پچھلے سالوں میں 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں. ہم نے کہا تھا شہدا کے جنازوں کو طاقت سے اٹھائیے، نمبر 1. نمبر 2، شہید فاؤنڈیشن کو بھرپور طریقے سے تقویت ہونی چاہیے. اس کے ذریعے سے ممکن آپ پہ کوئی اعتراض کرے، کہے کہ بھائی آپ نے یہ نہیں بتایا کہ جان کیسے بچے گی. یہ مجھے معلوم ہے کہ یہ کہ ایک آدمی روڈ پہ چل رہا ہو اور اس کو کوئی نہ مار سکے، یہ ہم نہیں کر پائیں گے، یہ ہم نہیں کر سکیں گے. لیکن ہمیں کچھ ایسا کرنا پڑے گا جس کو میں معمولاً عرض کرتا ہوں کہ دشمن کی اسٹریٹجی کو کل کر دو کسی طریقے سے، خود بخود اس کی اسٹریٹجی چینج ہوگی. اس کی اسٹریٹجی ڈیمورلائز کرنے پر ہے، آپ اپنے مورائل کو ہائی کرو، وہ اپنی اسٹریٹجی کو چینج کرے گا اور اس قتل عام سے پھر دست بردار ہوگا. اس کے لیے ہم نے عرض کیا آپ شہادت کے مفہوم پہ بہت توجہ دیں، شہدا کے جنازے کو طاقت سے اٹھائیں، اور آپ شہید فاؤنڈیشن کے اوپر بھرپور طریقے سے توجہ دیں. شہید فاؤنڈیشن پہ کیوں توجہ دیں؟ تاکہ قوم وہاں سے ڈیمورلائز نہ ہو کہ شہید کے بچے روڈ کے اوپر کھڑے، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں، تاکہ وہاں سے ڈیمورلائز نہ ہو. شہید کا جنازہ طاقت سے اٹھے تاکہ ہر جنازہ ہمیں اور اتحاد دے، ہمیں اور یکجہتی دے. شہادت کا مفہوم مضبوط پکڑے تاکہ لوگ موت سے نہ ڈریں، موت سے نہ ڈریں. اچھا انہوں نے دیکھا کہ ان کا کام اس طریقے سے نہیں چلتا، اس طرح سے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے قتل کی تعداد کو بڑھا دیا، شہادتوں کی تعداد کو انہوں نے پچھلے سال ایکسلریٹ کیا، اور اس کے بعد یہ کرنے کی کوشش کی کہ ایک ایک دن کے اندر 3-3 افراد، 2-2 افراد کہیں نہ کہیں شہید کریں. اچھا ان کا ہدف کیا تھا؟ ان کا ہدف یہ تھا کہ چلو پہلی الغار میں تو یہ شیعہ قوم بچ گئی ہے اور اس کا مورائل ابھی زندہ ہے، دوسری الغار میں اتنا ماریں گے کہ ان کا مورائل ڈاؤن ہو جائے گا، ان کا مورائل ختم ہو جائے گا. بحمد اللہ رب العالمین پچھلے سال الحمدللہ اہل بیت کے چاہنے والے گورنر ہاؤس پہ گئے, انہوں نے دھرنا دیا اور بہترین قسم کا بوسٹر ہماری قوم کو نصیب ہو گیا. ہمارا ایک دم سے مورل ہائی ہو گیا, ہمارے حوصلے بلند ہو گئے پوری دنیا کے اندر. اس کے بعد جو ہے وہ شیعہ جہاں کہیں بھی تھے پاکستان کے وابستہ لوگ, ان سب کے حوصلے بلند ہوئے. الحمدللہ اس کے بعد سے میں نے بہت سفر کیے, مختلف ملکوں میں گیا, میں نے دیکھا کہ جہاں میں جاتا ہوں وہاں پر لوگوں کا اس واقعے کی وجہ سے مورائل بہت ہائی ہو گیا. ظاہر ہے انہوں نے اس بات کو نوٹ کیا کہ یہ قوم جو ہے یہ شکست ماننے کو تیار نہیں ہو رہی ہے, اور انہوں نے اس کے بعد سے ان واقعات کو اور اسپیڈ دے دی, اور اسپیڈ دی انہوں نے, اور میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں بہت زیادہ ایکسلریشن دی. ہدف کیا ہے, اور اس کے بعد آخری جو کارروائی کی اس میں ایک مظلومہ بیچاری کے خون کو بھی شامل کر دیا, اور ایک بچی کے اوپر بھی انہوں نے حملہ کیا. یعنی اپنی پستی کی انتہا کے اوپر پہنچ گئے, اپنی پستی کی انتہا پہنچ گئے. بم دھماکے بھی ہوئے, خواتین پہ بھی حملہ کر دیا, بچیوں پہ بھی حملہ کیا, اور پھر ایک اور ترکیب نکالی, وہ یہ کہ انہوں نے باپ اور بیٹا بھائیوں بھائیوں کے اوپر حملہ شروع کر دیا. البتہ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, جو کوئی بھی یہ کام کر رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک گروپ یہاں سے کر رہا ہے ایک گروپ وہاں سے کر رہا ہے, موسٹ پروبیبلی احتمال قوی ہے کہ ایک ہی گروپ دونوں کے اوپر کر رہا ہے. احتمال قوی اس بات کا ہے کہ ایک ہی گروپ دونوں کے اوپر کر رہا ہے. میں آپ کی خدمت میں صرف اتنا عرض کرتا چلوں, جس طرح آپ کے پاس ایک ایس ایم ایس آتا ہے نا فلاں کلنگ کا کہ اہل بیت کا چاہنے والا فلاں لوگوں کی فائرنگ سے اس طرح شہید ہوا, ایگزیکٹلی بالکل یہی ایس ایم ایس مخالف فرقے کے پاس دوسرے نام سے جاتا ہے کہ اس کے فرقے کا چاہنے والا شیعہ دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہی گروپ ہے جو دونوں طرف کر رہا ہے. یہ ناممکن ہے کہ ایک گروپ کے پاس تو یہ ڈیٹا ہے کہ اس کے مخالف کے باپ اور بیٹے کہاں کہاں سفر کر رہے ہیں, بھائی بھائی کہاں سفر کر رہے ہیں, اور دوسرے گروپ کے پاس بھی ادھر والے کا ڈیٹا بن گیا ہے اتفاقاً ایک ہی جیسا. نہیں, یہ نہیں ہے. ایک ہی گروپ نے دونوں کا ڈیٹا جمع کیا ہے, ایک ہی گروپ نے دونوں کے خلاف پلاننگ کی ہے. اصلاً کارروائی کے طریقے آئیڈینٹیکل ہیں, کارروائی کے طریقے آئیڈینٹیکل ہیں, پروپیگنڈا کی مشینری آئیڈینٹیکل ہے. اس کا مطلب ہے ایک ہی گروپ ہے دونوں طرف سے کام کر رہا ہے, کارروائی بھی کر رہا ہے پروپیگنڈا بھی پھیلا رہا ہے. یہ ہمیں ہوشیار ہونا پڑے گا. انہوں نے اس کام کو کیا, ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ کہ قوم تسلیم ہو گئے, یہ قوم تسلیم ہو, اور جب یہ سرنڈر ہوگی تو اس کے بعد کچھ لوگوں کو طاقت ملے گی. ان حالات کے اندر کسی کارنر سے کوئی سولوشن نظر نہیں آ رہا تھا, کہیں سے کہیں تک کوئی سولوشن نظر نہیں آ رہا تھا. قوم کا مورائل گرتا چلا جا رہا تھا. کچھ لوگوں نے جرأت کی, کچھ لوگوں نے ہمت کی. میں ان لوگوں کا حصہ نہیں ہوں, بہت سادہ سی بات ہے, میں اس وقت تک کراچی کے اندر بھی نہیں تھا, میں گزشتہ ایک مہینے سے پاکستان کے اندر بھی نہیں تھا. ان لوگوں نے کسی اور لوگوں نے محنت کی, ان لوگوں نے سارے ماحول کو تیار کیا اور ایک دھرنے کا اعلان دیا اور دھرنا کرنے کی کوشش کی. ہدف ان کا کیا تھا؟ ان کا ہدف یہ تھا قوم کا مورائل کسی طریقے سے بوسٹ پکڑے, قوم کا مورائل ہائی ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین, دشمن کی تمام تر کارروائیوں کے بعد, جس کے بعد وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اب اس قوم میں دم باقی نہیں ہے, یہ قوم باہر نہیں آئے گی, بالکل برخلاف عمل ہوا. قوم سڑک پہ آئی اور پوری طاقت کے ساتھ سڑک پر آئی, جس کے نظارے آپ نے دیکھ لیے. ہم لوگ, اب آپ کو میں کھل کر عرض کروں ایک اور بات, ہم لوگ اگر کبھی جاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے نعرے لگواتے ہیں, ہمیں یہ پتا ہوتا ہے اس کو نعرے لگوانے کے لیے کتنی انرجی صرف کریں تو یہ نعرہ لگائیں گے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, پہلے ایک زمانہ تھا جب ہمیں اپنی طرف سے بہت ان پٹ دینا پڑتا تھا تاکہ وہ سامنے والے تھوڑا سا آؤٹ پٹ دے دیں. پرسوں رات یہ عالم تھا کہ ہمیں صاف سمجھ میں آ رہا تھا ہم ان پٹ دیں یا نہ دیں, قوم کا آؤٹ پٹ بہت ہائی ہے, قوم کا مورائل ہائی ہے. بہت سارے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں اس بات کے, نعروں کی اسٹرینتھ کیا ہے, نعروں کے جواب میں جوش کتنا ہے, نعروں کے ساتھ موومنٹ کیا ہو رہی ہے, لوگوں کے اندر سننے کی طاقت کتنی ہے, اور بہت بڑا ایک پوائنٹ ہوتا ہے ڈسپلن کتنا ہے. یعنی جب وہ نعرے لگا رہے ہیں, آیا ڈسپلن سے آؤٹ ہو رہے ہیں یا آرگنائز نعرے لگا رہے ہیں, بہت سارے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں, آپ کی قوم ہوشیار قوم ہے, آپ کی قوم بیدار قوم ہے, آپ کی قوم اپنی ذمہ داری کو سمجھنے والی قوم ہے. یہ وہ چیز تھی جس نے ان دشمنوں کے دلوں میں آگ لگائی ہے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم نے ان کے اتنے 100 بندے مار دیے ہیں, ان کے حوصلے ختم ہو گئے ہوں گے, یہ سمجھ رہے تھے کہ اب کوئی نعرہ نہیں اٹھے گا, اب کوئی پبلک روڈ پہ نہیں آئے گی. اور ایک عجیب معرکہ ہوا جب وہاں پر کسی نے کہا لبیک یا حسین, لوگوں کے نعرے سننے والے تھے. ابھی تو ہم ایک کمرے کے اندر موجود ہیں, ایک ہال کے اندر موجود ہیں, یہاں تو ہم چھوٹا سا بھی نعرہ لگائیں گے تو فلک شکاف نعرہ لگے گا. لیکن آپ امیجنا روڈ جیسی روڈ کے اوپر کھڑے ہو جہاں آس پاس بلڈنگ بھی نہیں ہے, ہوا ہی ہوا ہے, اور اس میں پبلک کھڑے ہو کے نعرے لگائے تو پورا امیجنا روڈ گونج رہا ہو. یہ اس قوم کی طاقت تھی. پھر اس نے ان کے دلوں کو نا امید کرنا تھا دشمنوں کو, کہ بھائی ہم نے سوچا تھا کہ یہ شکست کھائیں گے اور یہ قوم شکست کھانے والی قوم نہیں بنی. اب جب کہ یہ ہو گیا تو کیا ہوا کہ انہوں نے جو دو تین سال محنت کی تھی ہمارے اوپر, ہمیں شہید کر کر کے مار مار کے ان کی محنت رائے گان گئی اور قوم کا مورل ہائی ہو گیا. اب ان کو اس کا بدلہ لینا تھا, اور وہ یہ تھا کہ ان کو جو کچھ ڈیمیج ہو گیا تھا, ان کی پالیسی ڈیمیج ہوئی تھی, ان کی اسٹریٹجی ڈیمیج ہوئی تھی, اس ڈیمیج کی ان کو ریکنسٹرکشن کرنی تھی کہ اب کسی طرح جو قوم کو بوسٹ ملا ہے اس بوسٹ کو ختم کیا جائے کسی طریقے سے. اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے دھرنے کے دوران تو کچھ نہیں کر سکتے تھے, میں نے وہاں تفصیل سے عرض کیا ہے کہ دھرنے کے دوران کوئی گورنمنٹ آفیسر کوئی حرکت نہیں کر سکتا ہے. پبلک روڈ کے اوپر ہوتی ہے, میں نے وہاں پہ مثال دی تھی کہ گورنمنٹ آفیسر دھرنے سے پہلے شیر کی کھال اوڑ گئے ہوتا ہے, اور جب ہم دھرنے پر آتے ہیں روڈ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں تو یہ بلی بھیگی بلی بنا ہوا ہوتا ہے, اور جیسے ہم روڈ سے نکلتے ہیں یہ دوبارہ شیر کی کھال پہن کے میدان میں اترتا ہے اور چیلنج کر لیتا ہے کہ میں چیمپئن ہوں یہاں کے اوپر. اس وقت بھیگی بلی بنتا ہے, اس وقت ہمارے سامنے دبتا ہے. تو جب اتنی قوم روڈ کے اوپر آئی ان سب کی نیندیں حرام ہوئی کہ ہاں بھائی یہ قوم ہوشیار قوم ہے, یہ قوم بیدار قوم ہے. اب جب کہ دھرنا ختم ہونا تھا انہوں نے اپنے ڈیمیج کو کنٹرول کرنا تھا, ان کو بہت خدشہ ہوا, ان کو بہت نقصان ہوا, انہوں نے اس نقصان کو ریپیئر کرنا تھا, اور ریپیئر کرنے کے لیے انہوں نے پروپیگنڈا مشینری کو دھرنے کے بعد سے کام میں لانا شروع کیا. دو پیرامیٹرز کے اوپر گزشتہ 40 گھنٹے کے اندر تقریباً لگ بھگ انہوں نے بہت محنت کی ہے, دو پیرامیٹرز کے اوپر بے انتہا محنت کی. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, ٹائم بھی آؤٹ ہو رہا ہے, ہمارا ٹائم گزر رہا ہے, لیکن یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے چونکہ ہم اس سے گزر رہے ہیں اس وقت. درود بھیجے محمد و آل محمد. انہوں نے دو پیرامیٹرز کے اوپر کام کیا, پروپیگنڈا کے ذریعے سے ظاہر ہے ایس ایم ایس کا جال بچھا دیا انہوں نے, افواہوں کا جال بچھا دیا, دو چیزوں کے اوپر بہت محنت کی. نمبر ایک, دھرنا ہے ہی غلط, انہوں نے اس کے اوپر محنت کی, یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دھرنا ہے ہی غلط, اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈ کیا سلو پوائزن کے طور پر آہستہ آہستہ, کیا آئندہ سے دھرنا کی کال ہوئی تو آؤ گے. صحیح ہے, ٹارگیٹ کیا ہے؟ شیعہ دھرنا نہ دے. ٹارگیٹ یہ ہے کہ یہ مظلوم قوم ہے, یہ اسلحہ نہیں اٹھا رہی ہے, یہ اپنا دفاع نہیں کر پا رہی ہے, اس کے پاس ایک ہتھیار ہے دھرنے کا ہتھیار, اب کچھ ایسا کیا جائے یہ دھرنے کا ہتھیار بھی اسے چھین لیا جائے. انہوں نے گزشتہ 40 گھنٹوں کے اندر میرے خیال میں لاکھوں ایس ایم ایس کیے ہوں گے اس بات کے اوپر, دھرنا بے اثر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے عرض کیا, ایڈ یہ کیا, آئندہ کبھی دھرنے میں آؤ گے کیا, یہ بتانے کے لیے آئندہ سے دھرنے میں مت آنا. مت آنا کیا مطلب, آخری اسلحہ بھی تمہارے پاس سے جو موریل اٹھانے والا تھا وہ اسلحہ بھی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا. یہ انہوں نے پہلے پہ کام کیا. دوسرا کام کیا کیا؟ دوسرا یہ کیا کہ کہا کہ یہ جو دھرنے کی لیڈرشپ تھی نا یہ بکاؤ تھی, یہ بک گئی. انہوں نے اس کے اوپر بہت محنت کی ہے, نام لکھ لکھ کر بھیجے ایس ایم ایس, یعنی لاکھوں ایس ایم ایس نام لکھ لکھ کر بھیجے, فلاں لوگ بک گئے, انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ ساز بات کر لی ہے, انہوں نے یہ کر لیا ہے, انہوں نے وہ کر لیا. خوب اس کے اوپر گزشتہ 40-42 گھنٹوں میں خوب محنت کی انہوں نے اس کے اوپر کہ بھائی یہ ثابت کریں کہ یہ جو ہیں یہ لیڈرشپ اہلیت نہیں رکھتی ہے. اچھا اب مجھے ان دو کا جواب دینا ہے. پہلی بات, انہوں نے کہا دھرنا بے اثر تھا, دھرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا, اور آئندہ سے دھرنے میں نہیں آنا. تو میں ایک بات کہوں گا, جتنے بھی لوگوں نے میسج بھیجا ہے کہ دھرنا بے اثر تھا, ایک بتاؤ جس نے بتاؤ دھرنا نہیں کرو, کیا کرو جس سے فائدہ ہوگا, کسی نے بتایا کچھ؟ بھائی تم کہہ رہے ہو دھرنا نہیں کرو, ٹھیک ہے چلو فرض کر لیتے ہیں دھرنا نہیں کرنا ہے, آگے حکمت عملی دو کہ اپنی قوم کے لیے کرنا کیا ہے. کسی نے بھیجا آج تک آپ کو؟ اتنے لوگ آپ یہاں پر موجود ہیں، اگر کسی کے پاس ایسا مایا میں آپ سے کہوں گا مجھے دعوت دوں گا، مجھے ایس ایم ایس کرو، مجھے بتانا اس سے کسی نے آلٹرنیٹ کیا دیا ہے. آلٹرنیٹ نہیں دے گا. کیوں نہیں دے گا؟ آخری ہتھیار ہے، یہ بھی چھین لو اس سے. یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں ہماری جو گلے میں فریاد ہے یہ فریاد بھی یہیں گلوا دی جائے. ہماری قوم اگر اپنی مظلومیت کو لے کر روڈ پر آئے تو کل سے روڈ پہ آنا بھی بند کرے. مرتی رہے اور دبتی رہے دبتی رہے، یہ ہم یہ چاہتے ہیں. ورنہ بتاؤ، مثلا اگر کہتے ہو دھرنا بے اثر ہے، تو جو کہتا ہے دھرنے کے علاوہ کچھ اور ہونا چاہیے تھا، اس نے دھرنے سے پہلے وہ کام کیوں نہیں کر لیا تھا؟ پھر قوم کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ تو کر لینا چاہیے تھا، کیوں نہیں کچھ کیا تھا؟ کچھ نہیں ہو رہا تھا، قوم مر رہی تھی بیچاری. اس کے مقابلے میں کچھ لوگوں نے کم از کم یہ جرات کی، دو ان دوستوں نے، میں خود کوئی کریڈٹ نہیں لینا چاہ رہا ہوں کہ میں اس کا کوئی حصہ تھا، ان لوگوں نے کوشش کی، وہ آئے میدان کے اندر، انہوں نے اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالا، اپنے نام کو بھی خطرے میں ڈالا، لوگوں کو جمع کیا، الحمدللہ رب العالمین لوگ جمع ہوئے. اب کوئی کہتا ہے یہ بے اثر ہے، تو بھائی بتاؤ وہ جو با اثر چیز ہے وہ کون سی چیز ہے؟ لوگ دو، اگر کوئی سجیشن دے کہ ہاں اس سے بڑھ کر اثر کرنے والی کوئی چیز ہے، بخدا ہم پاگل ہیں کہ ہم چھوڑ دیں گے، ہم وہی کریں گے، پھر ہم وہ کریں پھر اس کے بعد جا کر، تاکہ ہم اپنی قوم کی مدد کر سکیں. پہلا معاملہ. دوسرا معاملہ کہا کہ بھائی یہ لیڈر بکاؤ ہے، پھر میں اس سے کہوں گا تم کہہ رہے ہو یہ لیڈر بکاؤ ہے، ایسا کرو جو اس کے مقابلے میں تم سمجھتے ہو کہ قوم کی مدد کر رہے ہیں وہ کون سے، ذرا مجھے وہ بتانا، اور یہ بھی بتانا کہ اس نے اس سے پہلے کیا کیا تھا. لاؤ اس کو لکھ رہا ہوں، یہ بکاؤ ہیں، یہ سارے بک گئے ہیں، یہ ساری تنظیموں کے نمائندے تھے، یہ ساری ایسوسیشنز کے نمائندے تھے، چاہے مختلف، میں کسی کا نہ تنظیم کا نام لینا چاہتا ہوں نہ کسی فرد کا نام لینا چاہتا ہوں. اگر کہتے ہو یہ بکاؤ تھے، ذرا بتانا جو بکنے والے نہیں تھے وہ کون کون سے لوگ ہیں، اور انہوں نے جب شیعہ قوم مر رہی تھی اس کے لیے کیا کیا تھا، اس کو لے کر آؤ. اگر آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ کوئی کام اچھا ہوا ہے یا برا ہوا ہے، تو یہ مت سوچو اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے، سوچو یہ نہیں کرے تو کیا کرے پھر. لو کوئی اور چیز دو. کسی نے ایک دفعہ گفتگو کی اور کہا کہ کربلا کا کیا فائدہ ہوا، نعوذ باللہ تعالیٰ، کہا کربلا کا کیا فائدہ ہوا، نہ یزید گیا نہ بنی امیہ گئی. سامنے ایک شیعہ اسکالر بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم کو یہ سمجھنا ہے نا کہ کربلا کا کیا فائدہ ہوا، یہ سوچو اگر امام حسین کربلا نہ کرتے تو کیا ہوتا، تم یزید کی گود میں بیٹھے ہوتے، تمہارا دین یزید کے جوتے چاٹ رہا ہوتا، سید الشہداء نہ میدان میں آتے تو کیا ہوتا، نہ میدان میں آتے تو کیا ہونا تھا، پھر نہیں کرتے دھرنا پھر کیا ہونا تھا، مرنا ہی تھا، مرتے ہی رہتے ہم، آواز بھی نہیں اٹھاتے. اب میں آپ سے خدمت میں عرض کروں گا، مطمئن ہو کے عرض کروں گا، دھرنے سے بہت بڑا فائدہ ہے. دھرنے سے بہت بڑا فائدہ کیا ہے؟ اتنی قوم متحد ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ اتنے بڑا مظاہرہ کرے، کبھی ہوتا ہے ہماری قوم کے اندر؟ الحمدللہ رب العالمین اس قوم کی طاقت ظاہر ہوئی ہے. یہ جو اتنا پروپیگنڈا مچ رہا ہے، یہ اس لیے مچ رہا ہے کہ ان کو قوم کی اقتدار برا لگتا ہے، ان کو قوم کی طاقت بری لگتی ہے، کہ یکجان ہو کر دسیوں ہزار لوگ ایک آواز ہو کر نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں، ایک آواز ہو کر تمام لوگ کھڑے ہوتے ہیں. وہ تنظیمیں جن کو ایک دوسرے سے لڑانے کے لیے انہوں نے پتہ نہیں کتنے بندے اندر بھیجے ہوتے ہیں کہ ان کو لڑائیں، وہ سب تنظیمیں ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہو جاتی ہیں. ان کو یہ چیز بری لگتی ہے، ان کو اچھا لگتا ہے کہ ایک شیعہ دوسرے شیعہ کو گالیاں دیتا رہنا، اس میں اللہ تعالیٰ یہ اس کو برا کہے وہ اس کو برا کہے، یہ ان کو اچھا لگتا ہے. اور جب یہ سارے ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں اور قوم کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ان کو بہت برا لگتا ہے، اس سے ان کی نیندیں اڑتی ہیں، اس کے بعد یہ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جہاں تک یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مثلا دھرنا بے اثر تھا، میں آپ کی خدمت میں مطمئن ہو کے عرض کر دوں، اور اگر آپ مانتے ہو کہ میں اس معاملے کے اوپر اچھی طریقے سے دسترسی بھی رکھتا ہوں، میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں یہ ہمارے پاس بہترین سولوشن ہے ان وقت کے حالات کے اندر. اگر کسی کے پاس اس سے بہتر سولوشن ہے، ابلاغ کرے، لوگوں کو پہنچائے، اس کے اوپر بھی عمل کیا جا سکتا ہے. فی الحال کے حالات میں یہ ہمارے پاس بہترین سولوشن ہے. کوئی مجھ سے کہے کل دھرنے کی کال آئی تم جاؤ گے نہیں جاؤ گے، میں سر کے بل آؤں گا، قطعاً ضرور آؤں گا، یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے. ہر صورت میں جہاں کہیں ملت شیعہ کی خاطر، شیعہ کے مظلوم خون کی خاطر مجھے روڈ پہ بلائے گا، ریگستان میں بلائے گا، پر امن رہے، بلوا نہ مچائے، فتنہ نہ مچائے، خلوص کے ساتھ بلائے، قسم کھاتا ہوں میں ضرور آؤں گا، میری طاقت کے اندر ہوا ضرور آؤں گا، بھی بچوں کو بھی لے کے آؤں گا. یہ ہماری قوم ہے. اور وہ لوگ جو ہمیں بلبے یہ ہمیں ہٹانا چاہتے ہیں، دو منٹ کے لیے، جو لوگ ہمیں اس بات سے ہٹانا چاہتے ہیں کہ ہم دھرنے میں نہ آئیں، ہم دھرنوں سے علیحدہ ہو جائیں، ہم بے عز ہو کر گھر میں بیٹھ جائیں، میں ان لوگوں کو سنانے کی خاطر عرض کروں گا، اگر آپ متفق ہیں آئندہ بھی روڈ پر آئیں گے، آئندہ بھی شیعہ مظلوم کے خون کے لیے آواز کھڑی کریں گے، لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.
پروپیگنڈا کرنے والے ہیں، میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا تم اس قوم کو غلط سمجھ لو، تم نے سمجھا ہے کہ یہ قوم سیاسی مفادات کی خاطر روڈ پر آئی تھی، نہیں واللہ کسی سیاسی مفاد کی خاطر روڈ پہ نہیں آئے تھے، نہ ہم ان لوگوں سے کچھ سکے مانگنے کے لیے روڈ پر آئے تھے، ہمارے اندر اتنی طاقت ہے ہم اپنے شہیدوں کو پالنا جانتے ہیں، تمہارے دیے ہوئے 10-20 لاکھ کے ہم محتاج بھی نہیں ہیں کہ ہم تمہارے 10-20 لاکھ نہیں ملیں گے تو ہم اپنے شہیدوں کو نہیں پال سکیں گے، ان کے بچوں کو نہیں پال سکیں گے، بحمد اللہ شیعہ کے پاس طاقت بھی ہے، شیعہ کے پاس وسائل بھی ہیں، ہم ان کی کسی صورت میں محتاج نہیں ہیں۔ قربانیاں دی ہیں، کس نے ہمیں ہر جانے دی ہیں، کس نے ہمیں شہیدوں کو پالنے کے لیے پیسے دیے ہیں، اس قوم نے خود پالا ہے اپنے بچوں کو، یہ تمہاری محتاج ہے کیا؟ اور نہ ہمیں ان سے بہت زیادہ عدل کی توقع رہی ہے کہ یہ ہمارے لیے عدل کریں گے، ان کی آنکھوں کے سامنے ہمارے بچے مر رہے تھے، ہماری خواتین کے اوپر بھی حملہ ہوا، ہماری بچی کے اوپر حملہ ہوا، انہوں نے کیا کر کے دیا ہمارے لیے عدل کرنے کے لیے، ہمیں ان سے بالکل توقع نہیں رہی ہے کہ یہ ہمارے لیے عدل کریں گے، ہاں ہمارے مطالبات اس سے بہتر ہونے چاہیے، میں قبول کرتا ہوں ہماری ایفیشنسی اس سے بہتر ہونی چاہیے، ہماری پروڈکٹیوٹی اس سے بہتر ہونی چاہیے، میں اس کو اس طرح سے کہوں گا کہ بھائی یہ ایک لرننگ پروسیجر ہے، اس میں کچھ لوگ سیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم اپنی ایکسپرٹیز کو بڑھانے کی کوشش کریں گے، یہ ہماری کمی ہے جس کمی کو ہمیں پورا کرنا چاہیے کہ ہمیں اس سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ مطالبات دینے چاہیے، اس سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ میدان میں لڑنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے، تو اس کا مطلب اگر نہیں ہونا چاہیے تو پھر کیا ہونا چاہیے، تو کہ ہم گھروں میں بیٹھنے پہ مجبور ہو جائیں گے، ہم قطعاً گھروں میں نہیں بیٹھیں گے، ہمیں کل بھی اگر کسی نے امام حسین کے نام پہ پکارا تھا، ہم روڈ پہ آنے والی قوم ہیں، اور میں ابھی کہہ کر آیا ہوں یہ ہم کر سکتے ہیں، پاکستان کی کوئی قوم نہیں کر سکتی، کوئی پاکستان کی قوم عورتوں بچوں کو لے کے رات کو روڈ پہ نہیں بیٹھ سکتی، ہم بیٹھ سکتے ہیں، یہ ہمارا خاصہ ہے، تمہاری کسی قوم کے اندر طاقت نہیں ہے۔ البتہ ابھی جب میں کہہ رہا ہوں تو ممکن ہے نقل اتارنے کے لیے کوئی قوم سامنے آ جائے کہ ٹھیک ہے ہم بھی یہ کام کر کے دکھائیں گے، اور جبر کر کے اور پیسہ خرچ کر کر کے کچھ نہ کچھ کر بھی لیں شاید، لیکن خاصہ ہمارا خاصہ ہے، کام ہمارا کام ہے، اور میں کہتا ہوں بھیا ہم نے عزاداری سے سیکھا ہے، ہم جلوس کرتے ہیں روڈ پہ آتے ہیں، ہم سبیداری کرتے ہیں ہم روڈ پہ آتے ہیں، ہمیں روڈ پہ آنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم روڈ پہ زندگی گزارنا جانتے ہیں، باقی رہا کھانے پینے کا معاملہ، ہمیں سید و شہدا کا دسترخوان کافی ہے، ہم نے سید و شہدا کا نمک کھایا ہے، اور ہم اس نمک کی نمک حلالی کرنا جانتے ہیں، ہم سید و شہدا کے دسترخوان پہ زندہ رہنا جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے اگر بھوکا رہے اور جلسے میں جاتا ہے، جلوس میں جاتا ہے، ماتم میں شرکت کرتا ہے، اس کو بھوک پریشان نہیں کرتی ہے، اگر پیاسا رہتا ہے اس کو پیاس پریشان نہیں کرتی ہے، سید و شہدا کی بھوک اور پیاس نے ہمارے لیے سب کچھ حل کیا ہوا ہے، ہمیں قربانی دینی آتی ہے، بس کوئی قوم یہ سمجھے کہ ہمیں ڈرائے گی، ہمیں دھمکائے گی، میں نے کل بھی عرض کیا تھا ہم سے دھمکی کی زبان میں بات مت کرو، ہم دھمکی سننے والی قوم نہیں ہیں، ہم نے سر اٹھا کر زندگی گزاری ہے، ہم نے شہید و شہدا سے سبق سیکھے ہیں، اور ہم اس سبق کو لے کر پورے چلیں گے، کل بھی دھرنے میں آئے تھے، 20 سال پہلے بھی ہمیں جناب کے اوپر دھرنا دیا تھا، پچھلے سال بھی دھرنا دیا تھا، ابھی بھی دھرنا دیا ہے، اور میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے دوبارہ کوئی بلائے گا شہید کے نام پر، قسم کھاتا ہوں میری طاقت میں ہوا میں ضرور آؤں گا، اپنی آواز کو اٹھائیں گے، حق بات کہیں گے، اور تم زیادہ سے زیادہ کیا کر لو گے، تم زیادہ سے زیادہ ہماری گردنیں کاٹ لو گے، تو تمہارے باپ نے بھی یہی کیا ہمارے ساتھ، تمہارے اجداد نے بھی ہمارے ساتھ یہی کیا ہے، ہماری نسلیں قربان ہوئی ہیں، الحمدللہ ہمیں فخر ہے ہم سادات میں سے، ہمیں فخر ہے ہم اہل بیت کے ماننے والوں میں سے، ہم نے قربانیاں دی ہیں، برصغیر میں کیا قربانی دینا ہمارے لیے نیا ہے کیا، ہم نے اورنگزیب عالمگیر جیسے جلاد کے زمانے میں بھی زندگی گزاری ہے، تو ہم قربانیاں دینا آتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ کہیں گے ہماری زبان کاٹ لیں گے، ہماری گردنیں کاٹ لیں گے، ہمارے بچوں کو کاٹ دیں گے، ہمیں پتا ہے آپ سب لوگوں کا جذبہ مجھ سے کہیں زیادہ ہے، ہم آپ شرمندہ ہیں بعض شہدا کے خاندانوں کے سامنے، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، یہ ہمارے خلاف سیاستیں کریں گے، یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کریں گے، اور مجھے یقین ہے امیر المومنین کی دیے ہوئے شعور کے نتیجے میں، سید الشہدا کی دیے ہوئے اس جذبات کے نتیجے میں ہماری قوم ان تمام سے سرخرو ہوگی، ایک بار پھر سید الشہدا سے اپنے عہد کے تجدید کے لیے، اور اس عہد کے ساتھ کہ انشاءاللہ ان کے فرزند تشریف لائیں گے، اس وقت تک میدان کے اندر کھڑے رہیں گے، گردنیں کٹتی رہیں گی لیکن سر فخر سے بلند رہیں گے، لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا
الحمدللہ
یا علی یا علی یا علی مدد حق
ہے. یہ حیدر کا نعرہ ہے, ہم نے حیدر سے سیکھا ہے. امیر المومنین کا نعرہ ہے, ہم نے امیر المومنین کا نام لیا ہے. ہمیں معلوم ہے اس نعرے نے ہمیں ہمیشہ طاقت دی ہے, اس نعرے نے ہمیں ہمیشہ پناہ دی ہے. یہ امیر المومنین کی پناہ ہے. ہمیں فخر ہے ہم یا علی مدد کہنے والے ہیں, ہمیں فخر ہے ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نصرت دینے والے ہیں. اور میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتا چلوں, جب ہم امام حسین کے نام پر یہ سب کچھ کر لیتے ہیں تب ہم امام حسین کے سامنے شرمندہ ہیں. ہم امام حسین کے سامنے شرمندہ ہیں, ہم نے کسی پر کوئی احسان نہیں کرنا, کیونکہ سب سے بڑا احسان اس کا ہے جس نے علی اصغر قربان کیا. سب سے بڑا احسان اس کا ہے جس کا علی اکبر قربان ہوا. سب سے بڑا احسان اس سیدہ زہرا کا ہے جو در و دیوار میں بسی ہے. مادر حسین کا احسان انہوں نے ہم پر کیا ہے کہ ہمیں اپنا ماننے والا سمجھ لیا. ہمیں فخر ہے ہم حسین کے ماننے والے ہیں. اور جب ہمارے لاشے سڑکوں میں گر رہے ہوتے ہیں ابے حسین کا بے زور کا بنا شجان آتا ہے. جب ہمارا جوان مرتا ہے ہمیں علی اکبر کا سراپا یاد آتا ہے. جب ہماری بچیاں ظلم کا نشانہ بنتی ہیں ہمیں تماچے لگتی ہوئی علی سکینہ یاد آتی ہے. ہماری قوم کو فخر ہے, ہماری قوم عزت دار قوم ہے. اس میں سکینہ کے راستے پر چلنے والی بچیاں ہیں, اس میں زینب کی طرح اپنے حق کو طلب کرنے کے لیے روڈ پر آنے والی خواتین ہیں. الحمدللہ یہ قوم سرخرو ہے. اور اگر کسی کو ندا سننی ہے تو مولا سید سجاد کی آواز کو سن لے. جب شبر نعیم نے کوڑے برسائے میرے مولا کی قبر جھکی, بی بی زینب آئی اور کہا سید سجاد ظلم نہ اٹھاؤ, ہم لاشوں میں سے چلنے کو تیار ہیں. مولا نے کہا پپی ابا آپ میرے باپ کا کام بلند کرے, آپ بات کرے سجاد کوڑے کھائے گا لیکن باپ کا نام بلند ہوگا. میرے مولا آپ کے بابا کا نام بلند ہے, حسین کا نام بلند ہے. سیام الذین ظلموا ایام قلب ینقلبوا. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار اہل بیت کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. جو اہل بیت کے چاہنے والوں کے خلاف حق کو پہچاننے کے باوجود دشمنی کر رہے ہیں انہیں واصل جہنم فرما, ان کی سازشوں کو نیست و نابود فرما, ان کو دنیا کے اندر آخرت کے اندر ذلت و خواری نصیب فرما. اے پاک پروردگار ہمارے بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں, مختلف شہروں کے اندر جیلوں کے اندر ہیں, کچھ شہید ہو رہے ہیں کوئٹہ پارچنا دسیوں نام اس میں اضافہ ہوں گے. اے پاک پروردگار جو بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں بحق و سرائے کربلا آزادی و رہائی نصیب فرما, اور ان تمام شہداء کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما. اے پاک پروردگار یہ تمام مشکلات تیری حجت کے ظہور کا پیش خیمہ ہے, ہمارے لیے آسان ہے. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانشاروں میں قرار فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. درود بھیجے محمد و آل محمد کا.